أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكره فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. آمنت بالله صدق الله العظيم.
اور تم میں سے جو لوگ بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرا دو، اور اپنے غلام اور باندیوں میں سے جو نکاح کے قابل ہوں ان کا بھی نکاح کراؤ. اگر یہ لوگ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے گا، اور اللہ بہت وسعت والا جاننے والا ہے. اور وہ لوگ جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے ان کو چاہیے کہ وہ پاک دامن رہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو بے نیاز کر دے. اور وہ غلام جن کے تم مالک ہو، اگر تم سے تحریر لکھنا چاہیں تو تم ان کو تحریر لکھ کر دے دو، اگر ان کے بارے میں تم خیر جانتے ہو. اور ان کو اللہ کے اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اپنی باندھیوں کو بدکاری پر مجبور مت کرو. اگر وہ پاک دامنی کا ارادہ کریں دنیاوی ساز و سامان کو حاصل کرنے کے لیے، اور جو ان باندیوں پر زبردستی کرے گا تو بے شک اللہ ان کے زبردستی کرنے کی وجہ سے ان پر بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ دو آیتیں ہیں، آیت سورۃ النور کی آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 33۔ تیسری آیت کی بھی میں نے تلاوت کی ہے، اور اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح بھی بیان کر دیں گے۔ آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں سے پہلی آیت یعنی سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جو لوگ بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرا دو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرا دو۔ اب یہاں ایامہ کا لفظ استعمال کیا گیا، اور یہ ایم کی جمع ہے، اور ایم اصل میں تو اس خاتون کو کہا جاتا ہے، اس عورت کو جو کنواری ہو، بیوہ ہو یا مطلقہ ہو، یعنی جس کا نکاح فی الحال نہ ہو، لیکن بعد میں اس کا استعمال مردوں کے لیے بھی ہونے لگا، اور جو کنوارا مرد ہو، رنڈوا ہو یعنی اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہو، یا اس کی بیوی طلاق لے کر چلی گئی ہو، اس کے اوپر بھی ایم کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابر نے یہاں ایم کا ترجمہ کیا ہے بے نکاح سے۔ تو بے نکاح مرد ہو یا بے نکاح عورت ہو، حتی الامکان ان کو بغیر نکاح کے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ان بے نکاح لوگوں کا نکاح کرانے کی کوشش کرنی چاہیے اور نکاح کر دینا چاہیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اس کو شادی کر لینی چاہیے۔ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، کیونکہ نکاح کرنے سے آدمی کی شرمگاہ محفوظ ہوتی ہے اور نگاہ نیچی ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو یہ حکم دیا کہ تم میں سے جو بھی نکاح کر سکتا ہو اس کو نکاح کر لینا چاہیے، اور اسی لیے جمہور علماء کے نزدیک نکاح جو ہے یہ سنت ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں ارشاد ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے، ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، اور ہم نے ان کی بیویاں بھی بنائی اور ان کی اولاد بھی بنائی۔ تو قرآن مجید میں اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کر کے اس نعمت کو ذکر فرمایا کہ آپ سے پہلے جو ہم نے رسول بھیجے ہیں ان کی ہم نے بیویاں بھی بنائی ہیں، اولاد بھی بنائی ہے۔ تو یہ بیوی کا ہونا، اولاد کا ہونا، یہ اللہ تعالی کی نعمت ہے، اور اسی لیے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت کہلاتی ہے۔ اور علماء نے اس کی مزید تشریح کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نکاح کرنا سنت ہے مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی، جبکہ وہ حقوق کی ادائیگی پر قادر ہو۔ ہاں اگر کوئی مرد ایسا ہے یا کوئی عورت ایسی ہے جو حقوق کی ادائیگی پر قادر نہیں ہے، شوہر اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا یا بیوی جو ہے وہ شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی، وہ اگر نکاح نہ کرے تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عام حالات کے اندر جبکہ آدمی کو نکاح کرنے کی قدرت ہو تو مرد ہو یا عورت، اس کے لیے بغیر نکاح کے رہنا یہ بہتر نہیں ہے، بلکہ حتی الامکان اس کو نکاح کرنا چاہیے، اور جو اس کے متعلقین ہیں ان کو نکاح کرانا چاہیے. یہ جو آیت آج ہم نے سورۃ النور کی پڑھی اور پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسروں کو حکم دیا ہے کہ انکحوا الایاما منکم، کہ تم میں سے جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کراؤ، ان کا نکاح کرا دو. اور اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بہتر یہ ہے کہ لڑکا بھی اپنا نکاح خود نہ کرے. لڑکی تو اپنا نکاح ویسی خود نہیں کرتی، بلکہ عام طور سے اس کے بھائی یا اس کے والد، جو بھی اس کا ولی ہے، وہ نکاح کے تمام مراحل طے کرتا ہے. اور بہت سارے علماء کے نزدیک اگر کوئی عورت بغیر ولی کے اپنا نکاح کرے گی تو شرعاً وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا. حدیث میں ایک حدیث میں آتا ہے، ایما امرأة نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دوسرے حضرات کے نزدیک اگر کوئی عورت اپنے کف کے اندر نکاح کر لے تو وہ نکاح منعقد تو ہو جاتا ہے، مگر یہ شرعی طریقے کے خلاف ہے. حتی الامکان لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ از خود نکاح کا اقدام نہ کریں، بلکہ اپنے والدین، اپنے اولیاء کو اعتماد میں لیں اور ان کے ذریعے سے نکاح کریں اور کروائیں. ہمارے ہاں بھی الحمدللہ یہی دستور ہے کہ لڑکے کا جب نکاح ہوتا ہے تو لڑکا اگرچہ عاقل بالغ ہوتا ہے، کھانے کمانے کے قابل ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے، وہ خود اگر نکاح کرنا چاہے تو آرام سے کر سکتا ہے، لیکن عام طور سے وہ خود نہیں کرتا، بلکہ اس کے والدین، اس کی والدہ، اس کی بہنیں سب جمع ہوتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں، پھر وہ نکاح کا اقدام کرتے ہیں. تو مرد کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ وہ اپنا نکاح خود نہ کرے بلکہ اس کے اولیاء اس کا نکاح کروائیں، اور عورت کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے کہ وہ اپنا نکاح کا اقدام خود نہ کرے، کیونکہ خود اگر وہ نکاح کا اقدام کرے گی کورٹ میرج کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے، تو اس کا قوی امکان ہے کہ وہ کسی مصیبت میں پھنس جائے گی، اور بعد میں اس کے لیے اس مصیبت کو اور مصائب کو برداشت کرنا مشکل ہوگا. جب خاندان خاندان سے ملتا ہے اور لڑکے کے اولیاء لڑکی کے اولیاء سے بات کرتے ہیں تو لڑکے کے پشت پر بھی اولیاء ہوتے ہیں، لڑکی کی پشت پر بھی اس کے اولیاء ہوتے ہیں، تو پھر نکاح کو نبھانا اور آپس کے اختلافات کو کسی طریقے سے حل کرنا یہ آسان ہو جاتا ہے. اور لڑکے کے والدین لڑکے کو سمجھاتے ہیں، لڑکی کے والدین اپنی بچی کو سمجھاتے ہیں، تو اس طریقے سے نکاح جو ہے وہ باقی رہتا ہے اور پر مسرت ازدواجی زندگی نصیب ہوتی ہے. تو حتی الامکان نکاح کا اقدام خود نہیں کرنا چاہیے، نہ لڑکے کو نہ لڑکی کو، بلکہ ان کے جو ولی ہیں یعنی ان کے جو بڑے ہیں ان کو نکاح کرانا چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کے اندر اولیاء ہی کو خطاب کیا ہے اور یہ فرمایا ہے وَانْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ، کہ تم میں سے جو بے نکاح لوگ ہیں تم ان کا نکاح کرا دو. اور اگر کسی کے والدین حیات نہ ہو یا وہ کسی ایسے علاقے میں ہو کہ جہاں اس کے اقربا قریب ترین رشتہ دار موجود نہیں ہیں، تو بھی بہتر یہی ہوتا ہے اور معمول بھی یہی ہے کہ وہ اپنے دو چار ساتھیوں کو یا قریب کے کچھ بڑے لوگوں کو جمع کر لیتا ہے اور ان کی سرپرستی میں نکاح کرتا ہے، اور یہ طریقہ بالکل قرآن حکیم اور احادیث کے مطابق ہے. بہرحال اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اولیاء کو حکم دیا ہے کہ وہ بے نکاح لڑکوں اور لڑکیوں کا اور بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کرا دیں. اسی لیے حتی الامکان مرد ہو یا عورت اس کو بے نکاح نہیں رہنا چاہیے. حتیٰ کہ بیوہ عورت ہے یا متعلقہ عورت ہے اس کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ اگر وہ نکاح کے حقوق ادا کر سکتی ہے تو پھر اس کے لیے نکاح کر لینا بہتر ہے. البتہ اگر وہ نکاح کے حقوق ادا نہیں کر سکتی یا اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اس کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے نکاح کیا تو یہ جو میرے معصوم بچے ہیں ان کا مستقبل تباہ ہو جائے گا اور پھر وہ بچوں کی خاطر سے نکاح نہ کرے, اس کی گنجائش ہے, اس کی گنجائش ہے. اور بچوں کی خاطر اگر ماں یہ قربانی دے, جیسے ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی قربانی دی جاتی ہے بعض اوقات, تو اس کی بھی اجازت ہے. اور ایک حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انا و امرأة صفعاء الخدین, میں اور وہ عورت جس کے گال سیاہ ہو گئے ہیں, یعنی محنت کر کے اور تنگی اور ترشی کی اور غم کی زندگی گزار کے اس کا سارا رنگ جل گیا, گال اس کے کالے ہو گئے. تأیمت علی ولدہ الصغار, اور اس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش کی بیوہ کی ہونے کی حالت میں. حتی یبلغو او یغنیہم اللہ من فضلی, یہاں تک کہ وہ بچے بالغ ہو گئے یا اللہ تعالی نے اپنے فضل سے ان کو بے نیاز کر دیا, تو فرمایا کہ میں اور وہ عورت کہاتین فی الجنہ, جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے. یعنی وہ عورت جس نے بچوں کی خاطر قربانی دی ہے, عفت اور پاک دامنی کے ساتھ رہی اور معصوم بچوں کی پرورش کر کے اس نے زندگی گزاری یہاں تک کہ بچے بالغ ہو گئے یا بچوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بے نیاز کر دیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور وہ عورت جنت میں اس طریقے سے ہوں گے. اس طریقے سے ہوں گے, آپ نے دو انگلیوں سے اشارہ کیا کہ جس طرح ایک انگلی دوسری انگلی کے قریب ہے بالکل, اسی طرح میرا مقام اور اس عورت کا مقام قریب قریب ہے. اور جن جن روایات میں یہ بات آتی ہے کہ میں اور وہ اس طرح ہوں گے, تو ایک مرتبہ پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ ان روایات کے مراد یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی کے درجے تک تو وہ نہیں پہنچ سکتا, لیکن وہ صدیقین کے مقام تک پہنچ جائے گا. بچوں کی پرورش کر کے وہ عورت صدیقین کے مقام تک پہنچ جائے گی. اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے اوپر مقام ہے انبیاء کرام علیہم السلام کا, اور پھر اس کے نیچے مقام ہے صدیقین کا. اور ایک اہم بات یہ بھی دیکھنے کی ہے, یہاں علماء طلبہ بھی بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ, کہ اگر وہ ان روایات کو لیں جن میں یہ آ رہا ہے کہ میں اور وہ اس طرح سے ہوں گے, تو عام طور سے وہ روایات ہیں کہ جن میں حقوق العباد کی ادائیگی ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ جس آدمی نے تین بچیوں کی پرورش کی, ان کی احانت نہیں کی, ان کو عزت سے اور آرام سے رکھا اور ان کی شادی کرا دی, تو میں اور وہ قیامت کے دن اس طریقے سے ہوں گے. تو معلوم ہوا کہ حقوق و لعباد کی جو ادائیگی ہے وہ آدمی کو کے مقام کو بڑھا دیتی ہے, یہاں تک کہ اس کا مقام صالحین سے اوپر شہداء, بلکہ شہداء سے بھی اوپر مقام ہے. کس کا؟ صدیقین کا. اس کا صدیقین تک مقام پہنچ جاتا ہے. اور ویسے بھی شہید جو ہے وہ تو صرف ایک ہی مرتبہ مرتا ہے, اور صدیق تو روزانہ مرتا ہے. کیونکہ جب آدمی حقوق و لباد ادا کرے گا, یا جو عورت معصوم بچے کی پرورش کرے گی, صبح بھی تکلیف, دوپہر بھی تکلیف, شام بھی تکلیف, رات بھی تکلیف برداشت کر رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے, تو مقام صدیقیت تک آدمی پہنچ جاتا ہے. تو اگر کوئی عورت جو ہے وہ بچوں کی پرورش کرے, معصوم بچوں کی, تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ فی الحال نکاح نہ کرے. لیکن اس کے لیے بھی بہتر یہ ہوگا کہ جب اس کے بچے بالغ ہو جائیں یا اللہ اپنے فضل سے ان کو بے نیاز کر دے, پھر وہ بھی شادی کر لے. اسی لیے یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ وہ عورت جس کے رخسار کالے ہو گئے اور بیوہ تھی، اس نے اپنے بچوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئے، یا یہاں تک کہ اللہ نے اپنے فضل سے ان بچوں کو بے نیاز کر دیا ماں سے، کیونکہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر بچے ماں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں. اب جب عورت فارغ ہو گئی، اب اس کے لیے بھی بہتر یہ ہوگا کہ وہ نکاح کر لے. تو نکاح جو ہے یہ نہ صرف یہ کہ اپنی پاک دامنی کو حاصل کرنے کا اور رکھنے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے، بلکہ یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہو نے ایک روایت نقل کی ہے، اور وہ روایت کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو عقاف ابن وداع الہلالی، یہ ایک صاحب ہے جو اپنے قوم کے سرداروں میں سے تھے، صحابی ہو گئے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. تو عقاف ابن وداع الہلالی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، پھر آپ نے فرمایا یا عقاف هل لك زوجة، اے عقاف کیا تمہاری بیوی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہم لا، یا رسول اللہ میری بیوی نہیں ہے. فرمایا کوئی باندھی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ باندھی بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا تم مالدار ہو، پیسہ ہے؟ کہا کہ الحمدللہ پیسہ ہے. آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا فَأَنْتَ مِنْ اِخْوَانِ الشَّيَاطِينَ، جب تم مالدار ہو اور نہ بیوی نہ باندھی، اس کا مطلب ہے کہ تم شیاطین کے بھائی میں سے ہو، شیطان کے بھائی ہو. اور پھر فرمایا کہ اگر تم نکاح نہ کرو تو تم نصارہ کے راہبوں کی طرح ہو جاؤ گے، جس طرح ننے ہیں پادری ہیں وہ نکاح نہیں کرتے، گرجا میں بیٹھے رہتے ہیں کہ ہم تو عبادت کریں گے اور ہم شادی نہیں کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقاف ابن وداع الہلالی سے فرمایا کہ وَإِن كُنْتَ مِنْ رَحْبَانِ النَّصَارَى فَأَنْتَ مِنْهُمْ وَإِن كُنْتَ مِنَّا فَإِنَّ شَأْنَنَا التَّزْوِيجِ. آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم عیسائی پادری ہو تب تو ٹھیک ہے، تم شادی نہیں کرتے، لیکن اگر تمہارا تعلق ہم مسلمانوں سے ہے تو ہمارا طریقہ تو شادی کرنے کا ہے اور شادی کرانے کا ہے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ میری شادی کرا دیجیے. اسی مجلس میں آپ نے اسی مجلس میں شادی کرا دی ابنت کلثوم الحمیری سے، کلثوم حمیری وہ صاحب تھے، ان کی بیٹی سے شادی کرا دی. اور جب مجلس نبوی سے وہ فارغ ہو کر واپس پلٹے تو شادی شدہ تھے. تو یہ شادی جو ہے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمت ہے، اور یہ سنت ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی. اور ایک روایت ہے جو آپ نے کتابوں میں پڑھی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو تین چیزوں میں تاخیر مت کرنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی ثلاث لا تؤخرها، تین چیزیں ہیں ان میں تاخیر مت کرنا. الصلاة اذا اتت، جب نماز کا وقت آ جائے تو فوراً نماز ادا کر لو، زندگی موت کا پتہ نہیں ہے تو نماز میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. دوسرا آپ نے فرمایا والجنازہ اذا حضرت، جب جنازہ آ جائے تو ٹالنا نہیں چاہیے، جلدی سے نماز جنازہ ادا کر لینی چاہیے تاکہ تجہیز و تکفین اور تدفین آسان ہو جائے. تیسرا آپ نے فرمایا والایم اذا وجدت لها کفوا، والایم اذا وجدت لها کفوا، کہ بے نکاح لڑکی یا بے نکاح لڑکا جب تم کوئی اس کے لیے کف پاؤ، اس کے ہم مثل کوئی آدمی کوئی عورت مل جائے تو تاخیر مت کرنا، فوراً نکاح کرا دینا. اب دیکھیے نماز فرض نماز میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، نماز جنازہ اگر آ جائے تو نماز جنازہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، فرض نماز میں بھی تاخیر نہ کرو. جنازہ اگر آ جائے اس کی نماز جنازہ ادا کرنے میں بھی تاخیر مت کرو. اور بے نکاح مرد یا عورت اگر اس کا کوئی جوڑ کا رشتہ مل جائے تاخیر مت کرو. فرض نماز کے ساتھ اس کو ذکر کیا, نماز جنازہ کے ساتھ اس کو ذکر کیا, فرض نماز میں بھی تاخیر مت کرو, نماز جنازہ میں بھی تاخیر مت کرو, اور جو بے نکاح ہے اس کے جوڑ کا کوئی رشتہ مل جائے تو کوئی تاخیر مت کرو, فوراً رشتہ کرا دو. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس نکاح کے اندر بڑی خیر و برکت رکھی ہے. تو قرآن مجید نے اس آیت کے اندر یہ حکم دیا کہ وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ, کہ تم میں سے جو بے شادی شدہ ہیں ان کا نکاح کرا دو. آگے فرمایا وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, اور تمہارے غلام اور بانیوں میں سے جو نکاح کے قابل ہیں ان کا بھی نکاح کرا دو. یعنی جو آزاد لوگ ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے. اور پہلے زمانے میں غلام اور باندی ہوتے تھے, اور شریعت نے غلام اور باندی کی اجازت بھی دی ہے. تو قرآن نے یہ فرمایا کہ آزاد لڑکا ہو یا لڑکی, مرد ہو یا عورت, اس کا نکاح کراؤ. اسی طرح غلام مرد ہو یا باندی عورت ہو, اس کا نکاح کراؤ, بشرطے کہ وہ نکاح کے قابل ہو. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ أَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ, تم میں سے جو بھی, تم میں سے مراد ہے آزاد لوگوں میں سے, تم میں سے جو بھی بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرا دو. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, اور تمہارے غلام اور باندیوں میں سے جو بھی نکاح کے قابل ہیں ان کا نکاح کرا دو. طالب علموں کے لیے ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہاں صالحین اپنے معنی شرعی میں نہیں ہے بلکہ معنی لغوی میں ہے. اور صالح کہتے ہیں اس کو جو کسی کام کا قابل اور اہل ہو. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو فاسق غلام ہے یا باندھی ہے اس کا نکاح نہیں کرایا جائے گا, نیک لوگوں کا نکاح کرا دیا جائے گا. تمام مفسرین متفق ہیں کہ صالحین یہ اپنے شرعی معنی میں نہیں ہے بلکہ معنی لغوی کے اندر ہے. اور یہ بھی بڑی کام کی بات ہے کہ کسی جگہ میں معنی شرعی مراد ہوتا ہے, کسی جگہ میں معنی لغوی مراد ہوتا ہے. اب ہم جب صلات کا لفظ بولتے ہیں تو صلات کا معنی شرعی مراد ہوتا ہے, اکثر صلات سے مراد ہے نماز. لیکن قرآن مجید میں کئی جگہ صلات کا لفظ آیا ہے, اس سے نماز مراد نہیں ہے بلکہ دعا مراد ہے. ان صلاتک سکن لہم صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. تو ہر جگہ معنی شرعی مراد لینا یہ شرعی اعتبار سے, علمی اعتبار سے غلط ہوتا ہے. تو یہاں جو قرآن مجید میں آ رہا ہے کہ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, تمہارے جو غلام اور باندی صالح ہوں ان کا نکاح کرا دو. تو صالح جو ہے یہ صلح یصلح سے ہے, اور اس کے معنی ہے صلاحیت رکھنا, یعنی جس کے اندر نکاح کی صلاحیت ہو, جس کے اندر نکاح کی صلاحیت ہو اس کا نکاح کرا دو. تو یہ صلاحیت تو آزاد مرد اور آزاد عورت میں بھی ضروری ہے. ایک مرد ہے جس میں نکاح کی صلاحیت ہی نہیں ہے, یا عورت ہے اس میں نکاح کی صلاحیت ہی نہیں ہے, ظاہر اس کو تو یہ نکاح کا حکم نہیں ہوگا. تو یہاں الصالحین سے مراد ہے کہ وہ غلام اور باندی جو نکاح کی صلاحیت رکھتے ہوں ان کا نکاح کرا دو. اب دیکھیں کتنا اہتمام سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا. اور اسی بھی معلوم ہوا کہ نکاح جو ہے یہ محض کوئی عیاشی کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ شرعی احکام میں سے ہے, اور سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور حتی الامکان کوئی بھی مرد ہو یا کوئی بھی عورت ہو اس کو بغیر نکاح کے نہیں رہنا چاہیے. عرب کے اندر تو الحمدللہ یہ دستور زیادہ ہے, اور پاکستان کے اندر بھی بعض علاقوں میں یہ دستور ہے کہ نکاح مرد کا یا عورت کا جلدی ہو جاتا ہے. لیکن اکثر علاقوں میں, پاکستان کے اکثر علاقوں میں یہ مصیبت ہے کہ اگر عورت ایک مرتبہ بیوہ ہو گئی یا مطلقہ ہو گئی پھر اس کا نکاح نہیں ہوتا, یا مرد جو ہے اس کا بغیر نکاح کے رہنے لگتا ہے، حالانکہ یہ سب شریعت کے خلاف ہے. اور اگر مرد یا عورت کے اندر نکاح کی صلاحیت ہے یعنی وہ حقوق ادا کر سکتا ہے تو حتی الامکان اس کو نکاح کر لینا چاہیے، اور دوسروں کو چاہیے کہ اس مرد عورت کا نکاح کرا دیں. ترجمہ پھر سے سن لیجئے. انکحوا الایاما منکم، تم میں سے جو بے شادی شدہ ہیں ان کا نکاح کرا دو. والصالحین من عبادکم وإمائکم، اور تمہارے غلام اور بانیوں میں سے جو نکاح کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کا بھی نکاح کرا دو. آگے قرآن مجید نے ایک عجیب بات ذکر کی، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوں گے اللہ اپنے فضل سے ان کو بے نیاز کر دے گا. اگر وہ فقیر ہوں گے اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. اشارہ کر دیا کہ کوئی آدمی تنگ دست ہے تو یہ سوچ کر کہ میں کیسے اس کے حقوق ادا کروں گا، وہ اگر نکاح سے روکا رہے اپنی وجہ سے تو یہ مناسب نہیں ہے. اس کو چاہیے کہ نکاح کی کوشش کر لے. اگر کوئی عورت تمام حالات دیکھ کر، اس کے فقر و افلاس کو دیکھ کر، اس کی کمزور مالی حالت کے باوجود اس سے نکاح پر آمادہ ہو تو اس کو نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح سے اللہ تعالی غنی کر دیتے ہیں. نکاح کی برکت سے اللہ تعالی مرد کو بھی مال عطا فرماتے ہیں. جب آدمی شادی کرتا ہے تو پہلے تو صرف اس کا اپنا خرچہ تھا، اب بیوی کا بھی خرچہ ہوتا ہے. بعض اوقات بیوی کا خرچہ اپنے سے زیادہ ہو جاتا ہے، اس کو تو میک اپ اور لپسٹک اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں چاہیے، مرد کو تو اتنی چیزیں نہیں چاہیے ہوتی. لیکن اللہ تعالی کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ اگر یہ آدمی اتباع سنت کی نیت سے اور اپنی حفاظت کی غرض سے نکاح کر لے گا تو اللہ تعالی اس کو غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا. ویسے بھی مرد کو جو آمدنی ہوتی ہے، مرد محنت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، جو بھی محنت کا کام کر کے رزق حلال حاصل کرتا ہے، اس کو جو آمدنی ہوتی ہے وہ ملتی ہے بیوی بچوں کی وجہ سے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما ترزقون بضعفائکم، تمہیں رزق ملتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے. گھر میں بوڑھی ماں موجود ہے، بوڑھی نانی موجود ہے، بوڑھی دادی موجود ہے، دادا موجود ہے، نانا موجود ہے، معصوم بچے ہیں جو کھانے کمانے کے قابل نہیں ہیں، پردے دار عورت ہے جو بیچاری گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، باہر جا کے محنت نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ ان سب کی وجہ سے اس لڑکے کو اور اس نوجوان کو جو گھر کی کفالت کرنے والا ہے رزق حلال عطا فرماتے ہیں. تو قرآن مجید نے اب آگے یہ فرمایا، ان یکونوا فقراء، اگر یہ بے شادی شدہ لوگ فقیر بھی ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، بے نیاز کر دے گا. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، جاننے والا ہے. تو گویا آیت میں اشارہ ہو گیا کہ اگر آدمی تنگ دست بھی ہو لیکن اتباع سنت کی نیت سے اور اپنی دین کی حفاظت کے لیے نکاح کر لے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر برکت اور اضافہ کر دیں گے. البتہ اتنی بات ہے کہ لڑکی سے اور لڑکی والوں سے کچھ چھپانا نہیں چاہیے، یہ ناجائز ہے. صاف صاف بتا دینا چاہیے کہ بھئی میری تنخواہ اتنی ہے، یہ میری آمدنی ہے، اگر آپ خوشی سے نکاح کرنا چاہو تو بندہ حاضر. میری والدہ نے میرا نکاح کرایا، نوجوان تھا میں، تو جامع اشرفیہ لاہور میں ملازم تھا، میری تنخواہ تھی 85 روپے، اور 15 روپے مجھے ملتے تھے آنے جانے کے کرائے کے طور پر، بس میں آتا جاتا تھا. تو میری والدہ نے جب میرا رشتہ طے کرایا تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ لڑکی والوں کو یہ بتا دیں کہ اس کی تنخواہ صرف 85 روپے ہے، اسی میں گزارا ہوگا، پھر وہ اگر قبول کر رہے تو وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ مگر وہ لڑکی والے جو تھے وہ بھی جانتے تھے سارے حالات، کہنے لگے ہمیں سب پتا ہے۔ تو اسی حالت میں انہوں نے شادی کر دی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے فضل سے رزق میں اضافہ فرما دیا، کیونکہ رزق جو ملتا ہے وہ تو کمزوروں کی وجہ سے ملتا ہے۔ اور یہ بات کہ فقر و فاقے کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز ہے، ایک اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ جس کو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے، نہ جانے کتنی مرتبہ، کہ ایک عورت آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کیے، یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور پھر فرمایا کہ مجھے فی الحال نکاح کی حاجت نہیں ہے۔ وہاں ایک صاحب موجود تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ زوجنیہا ان لم تکن لک بہا حاجت، کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو حاجت نہیں ہے تو آپ میری اس عورت سے شادی کرا دیجئے۔ اب دیکھیں شریعت نے شادی کو کتنا آسان کیا ہے، ہمارے ہاں کتنا مشکل بنایا ہوا ہے، لیکن شریعت میں شادی بہت آسان ہے۔ خاتون بھی آ کے کہہ سکتی ہے کہ جی میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ نکاح کرنا چاہیں تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ جو صاحب تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ میرا نکاح اس خاتون سے کرا دیجئے۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے بھی یا نہیں؟ تو کہا کہ میں تو فقیر آدمی ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ فرمایا تحفے میں اس کو کیا دو گے؟ جب آدمی شادی ہوتی ہے تو بیوی کو کچھ تحفے میں کچھ نہ کچھ تو دیتا ہے، تو کوئی لوہے کی انگوٹھی ہی تمہارے پاس ہے کہ تم جناب اس کو دے سکو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر کیا ہے؟ تو وہ ایک چادر اوڑے ہوئے تھا، تو اس نے کہا کہ بس یہ چادر ہے میرے پاس، میں اس چادر کے دو حصے کر لوں گا، آدھا اس کو دے دوں گا، آدھی چادر خود لے لوں گا۔ خیر قصہ لمبا ہے، اور یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہ جانے کتنی مرتبہ کتاب النکاح میں ذکر کی ہے، اور طرح طرح کے مسائل اس حدیث شریف سے نکالے ہیں۔ لیکن امام قرطبی اور دوسرے حضرات نے اس آیت کے تفسیر میں بھی اس حدیث کو پیش کیا اور یہ فرمایا کہ جو قرآن کہہ رہا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی، حدیث سے بھی اس کا ثبوت ہے کہ اگر کوئی فقیر آدمی شادی کر لے تو وہ شادی کرنا جائز ہے، بشرطے کہ عورت کو پر عورت کو دھوکہ نہ دے، عورت کو صاف صاف بتا دے، عورت کے اولیاء کو صاف صاف بتا دے کہ میں غریب آدمی ہوں، صرف یہ چادر میرے پاس ہے۔ اب اگر لڑکی راضی ہو جاتی ہے، میاں بیوی راضی، تو کیا کرے گا قاضی؟ اردو کی مثل مشہور ہے، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ تو اگر لڑکے کے والدین، لڑکا بھی راضی، لڑکی اور لڑکی کے والدین بھی راضی، اور فقیر آدمی اس خاتون سے شادی کر لے، یغنیہم اللہ من فضلی، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے گا۔ تو قرآن مجید نے فرمایا ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر بھی ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ البتہ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ غنی کا مطلب کیا ہے۔ غنی کا ویسے اردو میں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو مالدار کا ترجمہ کرتے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں صاف ارشاد فرما دیا، لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنا النفس، مالداری سامان کی زیادتی کا نام نہیں ہے، بلکہ مالداری نفس کی مالداری ہے۔ ایک آدمی ہے، کروڑوں کا مالک ہے، لیکن آج اس کے دروازے پر کھڑا ہے، اس ایس پی کے دروازے پر، کل کو اس سیکٹری کے دروازے پر کھڑا ہے، کبھی اس کو رشوت دے رہا ہے، کبھی اس سے سفارش کروا رہا ہے، یہ مالدار ہے؟ یہ تو فقیر ہے، اتنی جگہوں میں جا جا کے لوگوں کے دروازوں پہ حاضر ہو رہا ہے۔ ایک طالب علم آرام سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، ویسے تھوڑے ہیں لیکن کسی کے دروازے پہ نہیں جاتا، آرام کی روٹی کھاتا ہے، صبح بھی آرام سے ناشتہ، دوپہر بھی آرام سے، رات کو بھی. اس مالدار نے بھی دو روٹیاں کھانی ہیں اور غریب نے بھی دو روٹیاں کھانی ہیں، بلکہ مالدار تو تھوڑی کھاتا ہے، اس بیچارے کو طرح طرح کی بیماریاں لگی بھی ہوتی ہیں، اور جو غریب آدمی ہے وہ دو روٹیاں آرام سے کھاتا ہے، ہضم بھی ہو جاتی ہیں. کون بے نیاز ہے، کون مالدار ہے؟ مالدار تو وہ ہے جو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے آرام سے، اور جو آدمی ادھر ادھر دوسروں کے دروازوں پر پھر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، کسی سے سفارش کروا رہا ہے، کسی کو رشوت دے رہا ہے، کسی کو کچھ کر رہا ہے، یہ ہے بیچارہ فقیر. تو جو مالدار نظر آتا ہے بس اوقات وہ فقیر ہوتا ہے، اور جو آدمی بظاہر فقیر نظر آتا ہے یعنی پیسے اس کے پاس نہیں ہوتے لیکن وہ مالدار ہوتا ہے. طالب علم میں آرام سے ناشتہ کیا، دوپہر کا کھانا کھایا، رات کا کھانا کیا کھایا، نہ کسی کے دروازے پہ جانا، نہ کسی سے لینا، نہ کسی سے دینا. لنگ کے زیر کے لنگ کے بالا، نہ غمے دز نہ غمے پالا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر وہ فقیر بھی ہوں گے اللہ اپنے فضل سے ان کو بے نیاز کر دے گا. تو بے نیاز میں ترجمہ کر رہا ہوں، بے نیاز کر دے گا یعنی وہ پھر اللہ تعالیٰ اس عورت کی برکت سے، نکاح کی برکت سے میاں بیوی کو ایسی راحت کی زندگی عطا فرمائے گا کہ ان کو کہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور ویسے بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک کا کھانا دو کو کافی ہوتا ہے، طعام الواحد یکفی الاثنین و طعام الاثنین یکفی الاربع. ایک کا کھانا دو کو کافی ہوتا ہے. اور یہ تجربے کی بات ہے کہ اگر آدمی اکیلا ہو اور وہ ایک پلیٹ کھانے کی کہاں سے لے، بازار سے لے، ہوٹل سے، اور صبح کو، دوپہر کو، رات کو جتنا خرچہ اس کا ہوگا، جب بیوی کے ساتھ وہ خرچہ کرے گا اتنا ہی، تو دو سے آدمی سے بھی زیادہ پیٹ بھر کے اس میں کھانا کھا لیں گے. ہوٹل سے لے کر کھانا کھانے میں جتنا خرچہ آتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اور بیوی کے ساتھ اسی رقم کو اگر استعمال کیا جائے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ شادی کرو اور کراؤ، اور فرمایا انکحوا الایاما منکم، تم میں سے جو بے شادی شدہ ہیں ان کا نکاح کرا دو، والصالحین من عبادکم وإمائکم، اور تمہارے غلام اور باندیوں میں سے جو نکاح کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کا نکاح کرا دو. ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا یعنی بے نیاز کر دے گا. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت گنجائش والا ہے اور علم والا ہے. اور آج کل کے زمانے میں جب فحاشی کا، زنا کا زور زیادہ ہے، اس میں تو انسان بغیر نکاح کے رہ ہی نہیں سکتا، نہ عورت رہ سکتی ہے نہ مرد رہ سکتا ہے. اس لیے حتی الامکان آدمی کو اپنا نکاح کرا لینا چاہیے، اور جو بڑے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نکاح کرا دے. بلکہ بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ماں باپ نے باوجود وہ ساتھ کے اپنی اولاد کا نکاح نہ کرایا، اور وہ اولاد جو ہے وہ کسی گناہ میں مبتلا ہوئی، تو اولاد کو تو گناہ ہوگا ہی ہوگا، ان کے والدین کو بھی گناہ ہوگا کہ انہوں نے اپنے بچوں کی شادی کیوں نہیں کرائی. غلطی ٹھیک ہے کہ اولاد کی ہے کہ وہ بدکاری میں مبتلا ہو گئے، لیکن غلطی والدین کی بھی ہے کہ انہوں نے ان کے نکاح کا انتظام کیوں نہیں کیا، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اپنے غیر شادی شدہ لوگوں کا نکاح کراؤ. نکاح کراؤ اپنے میں سے غیر شادی شدہ لوگوں کا، اور اپنے غلام اور باندیوں میں سے ان کا جو نکاح کی صلاحیت رکھتے ہوں. اگر وہ فقیر ہوں گے اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت گنجائش والا ہے، جاننے والا ہے. آگے فرمایا گیا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور پاک دامن رہیں وہ لوگ جو نکاح نہیں پاتے یعنی نکاح کی وسعت نہیں پاتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے، بے نیاز کر دے. بعض اوقات آدمی شادی کرنا چاہتا ہے لیکن شادی نہیں ہو پاتی، مرد ہے کوشش کر رہا ہے یا اس لڑکے کے والدین کوشش کر رہے ہیں لیکن فی الحال انتظام نہیں ہو رہا، یا لڑکی کا رشتہ نہیں آ رہا، یا رشتے آ رہے ہیں تو قابل اطمینان نہیں آ رہے اور یہ ڈر ہے کہ لڑکی جا کر پھنس جائے گی اور بڑی مصیبت کی زندگی گزارے گی، تو ایسی حالت میں جبکہ فی الحال نکاح کا انتظام نہیں ہو رہا کیا کیا جائے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی تاکید فرمائی کہ دیکھو پاک دامن رہو، اپنی شہوت کو اپنے قابو میں رکھو، اور اگر تم پاک دامن رہو گے اور نکاح کی کوشش کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ تو فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور وہ لوگ جو نکاح نہیں پاتے، نکاح نہیں پاتے، امام قرطبی نے لکھا کہ اصل میں عبارت یہ تھی کہ لا یجدون طول النکاح، یہ جو نکاح کی وسعت نہیں پاتے، نکاح کا سامان نہیں پاتے، ہمارے کئی بزرگوں نے یہی ترجمہ کیا سامان نکاح، حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا کہ جو لوگ نکاح کا سامان فی الحال نہیں پاتے ان کو پاک دامن رہنا چاہیے، ان کو پاک دامن رہنا چاہیے، حتی یغنیہم اللہ من فضلی، یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنے فضل سے ان کو غنی کرتے، غنی کا مطلب بے نیاز کرتے۔ تو اگر آدمی کا نکاح نہیں ہو رہا تو اس کو حتی الامکان پاک دامن رہنا ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرے اور کسی گناہ میں ملوث نہ ہو، اور جب یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرے گا گناہ میں ملوث نہیں ہوگا، ساتھ ساتھ نکاح کی کوشش کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو غنی کر دے گا، غنی کر دے گا، بے نیاز کر دے گا اس کو۔ اور ایک روایت جو ترمذی میں بھی آئی ہے، ابن ماجہ میں بھی اور سنن نسائی میں بھی، اس میں یہ ہے کہ ثلاثۃن کلہم حق علی اللہ عونہ، تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ کے ذمے ہیں کہ اللہ ان کی مدد کرے، حق علی اللہ عونہ، حق تفضلی مراد ہے، حق وجوبی مراد نہیں ہے، ثلاثۃن کلہم حق علی اللہ عونہ، تین آدمی ہیں اللہ پر حق ہے کہ ان تین آدمیوں کی مدد کرے، وہ تین آدمی کون سے ہیں؟ المجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں، دوسرا والناکح یرید العفاف، نکاح کرنے والا جو پاک دامنی چاہتا ہے، چاہتا ہے میرا کسی طریقے سے نکاح ہو جائے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرماتے ہیں، تیسرا فرمایا بل مکاتب یرید الاداء، اور وہ مکاتب غلام جو بدل کتابت ادا کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرماتے ہیں۔ یہ مکاتبت کا مسئلہ اگلی آیت میں آنے والا ہے، اور مکاتبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مولا اپنے غلام سے یہ کہے کہ تم مجھے اتنی رقم لا دو تو تم آزاد ہو، جاؤ محنت کرو، اتنی رقم مجھے لا دو تم آزاد ہو۔ اب وہ جا کر محنت کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے میں یہ رقم جمع کروں، کماؤں، لا کر مولا کو دوں تاکہ آزاد ہو جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مکاتب کی بھی مدد فرماتے ہیں، اس نکاح کرنے والے کی بھی مدد فرماتے ہیں جو پاک دامنی حاصل کرنا چاہتا ہو، اور اللہ تعالیٰ مجاہد فی سبیل اللہ کی بھی مدد فرماتے ہیں۔ تین آدمی ایسے ہیں کہ جن کی مدد اللہ کے اوپر برحق ہے، ایک مجاہد فی سبیل اللہ، دوسرا وہ شخص جو نکاح کرنا چاہتا ہے پاک دامنی حاصل کرنا چاہتا ہے، تیسرا وہ شخص جو غلام ہے مکاتب ہے اور وہ قسطیں ادا کرنا چاہتا ہے، رقم ادا کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، کہ جو لوگ فی الحال نکاح کی وسعت نہیں پاتے ان کو پاک دامن رہنا چاہیے، حتی یغنیہم اللہ من فضلی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. اور اس کا ایک طریقہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر مرد ہو اور شہوت زیادہ ہو رہی ہو اور نکاح کی فی الحال وسعت نہ ہو تو اس کو روزے کثرت سے رکھنے چاہیے، مسلسل روزے رکھنے چاہیے. حدیث میں آتا ہے من لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنه له وجاء، جو آدمی فی الحال نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو، شہوت کا غلبہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ مسلسل روزے رکھے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ عام حالات میں مسلسل روزے نہیں رکھنے چاہیے بلکہ چھوڑ چھوڑ کر رکھنے چاہیے، لیکن جو آدمی اس علاج کی غرض سے روزے رکھ رہا ہو وہ اگر مسلسل روزے بھی رکھے اس کے لیے جائز ہے بلکہ مناسب ہے. تو وہ مسلسل روزے رکھے، مسلسل 15 دن 20 دن، جیسے رمضان میں 1 مہینہ 40 دن مسلسل روزے رکھتا رہے، تو اس مسلسل روزے رکھنے کی وجہ سے اس کی شہوت قابو میں آ جائے گی. اور یہ تو وہ تدبیر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور اس کے برحق اور مؤثر ہونے میں کوئی کلام ہی نہیں ہے. تو جس آدمی کو فی الحال نکاح کی استطاعت نہیں ہے اس کے لیے مسلسل روزے رکھنے کا حکم ہے. لیکن بعض اوقات روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، کسی اپنی بیماری کی وجہ سے یا اور کاموں کی وجہ سے، تو اس سلسلے میں اقابن نے یہ فرمایا کہ اس وقت میں شہوت کو قابو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی محنت اور مشقت کی زندگی اختیار کرے. کیونکہ جب آدمی خالی بیٹھا ہوتا ہے، آپ لیٹے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت میں شہوت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، اسی وقت میں شیطانی خیالات زیادہ ہوتے ہیں. لیکن جس وقت میں آپ محنت کر رہے ہوں اس وقت میں پھر نہ شہوت ہوتی ہے نہ شیطانی وساوس کا غلبہ ہوتا ہے. اور میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ زیادہ شہوت ہو رہی ہو تو اپنا بوریاں اٹھا اٹھا کے ڈھونا شروع کر دو، پیسے بھی ملیں گے. جوان آدمی ہے، شہوت ہو رہی ہے، کسی دکان پہ چلے جاؤ کہ جی میں یہ کام کروں گا، رنگ کروں گا، اینٹیں اٹھاؤں گا، بوریاں اٹھاؤں گا، ماشاءاللہ 3-4 ہی بوریاں اٹھاؤ گے سارا دماغ آپ کا درست ہو جائے گا. یہ جو سب شہوت پیدا ہوتی ہے یا فاسد خیالات پیدا ہوتے ہیں یہ خالی بیٹھنے سے ہوتے ہیں. جب آپ خالی بیٹھتے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، یا ایسی سر جھکا کے بیٹھے ہوئے، دیکھنے والا سمجھ رہا ہے شاید مراقبہ کر رہے ہیں لیکن اندر پتہ نہیں کیا کیا خیالات آ رہے ہیں، یہ خالی بیٹھنے سے ساری مصیبتیں کھڑی ہوتی ہیں. اسی لیے جو نوجوان محنت کرتا ہے، صبح سے شام تک دہاڑی لگاتا ہے اور یہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے، اس کو اس طرح کے نہ وساوس آتے ہیں، نہ خیالات آتے ہیں، نہ اس کو شہوت کا اتنا اثر ہوتا ہے. یہ مینار بن رہا ہے، یہ مکان تعمیر ہو رہا ہے، آپ نے نہیں دیکھا مزدور کتنی محنت کرتے ہیں، ان کو نہیں شہوت ہوتی، نہ ان کو یہ خیالات برے برے آتے ہیں جو ہمیں اور آپ کو بیٹھنے کی حالت میں آتے ہیں. اس لیے کہ ہم خالی بیٹھے ہوئے ہیں. اور خانہ خالی را دیو میں گیرت، خانہ خالی کے اوپر تو شیطان کا اثر ہوتا ہے. اور جو آدمی بھاگ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، تو تھک کے سو رہا ہے، اس کو نہ شیطانی خیالات آتے ہیں اور نہ اس کے اوپر ان وساوس کا غلبہ ہوتا ہے. تو ایک طریقہ یہ ہے جو تجربے سے ثابت ہے کہ آدمی کبھی خالی نہ بیٹھے، سارا دن محنت کرتا رہے اور پھر محنت کر کے سو جائے، انشاءاللہ تعالی شیطانی خیالات سے بھی حفاظت رہے گی اور بری حرکتوں سے بھی نجات رہے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا کہ پاک دامن رہو. اب پاک دامنی کا جو بھی طریقہ اختیار کر لیا جائے شریعت کی طرف سے اس کی اجازت ہے. اب یہ دو آیتیں بلکہ 1.5 آیت ہوئی ہے، ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر دیتا ہوں کہ نکاح کراؤ اپنے میں سے غیر شادی شدہ لوگوں کا اور اپنے غلام اور بانیوں میں سے ان کا جو نکاح کی صلاحیت رکھتے ہوں، اگر وہ فقیر بھی ہوں گے اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اور اللہ بہت گنجائش والا ہے، جاننے والا ہے. اور پاک دامن رہنا چاہیے ان لوگوں کو جو فی الحال نکاح کا سامان نہیں پاتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. واللہ سبحانہ وتعالی عالم آخر دعوانا الحمد للہ رب العالم. اب چونکہ اذان کا وقت ہو چکا ہے اس لیے دعا مؤخر کر دیتے ہیں، نماز میں ہم اپنے اپنے دعا کر لیں گے انشاءاللہ.